السلام علیکم، یہ پارٹ 7 ہے ناول کال بیل حصہ دوم. یہ ناول نابینا خواتین و حضرات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. آواز کنول خلیل، پیشکش کرتبہ آڈیو لائبریری، مصنف سیما غزل. مزید کتب کی ریکارڈنگ کے لیے رابطہ کریں 03002919600 اور 03212138225. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 7، کسی خوفناک واقعے کے رونما ہونے کا. مگر سکون اتنا گہرا ہو چکا تھا کہ مجھے میرے دل کے دھڑکنے کی آواز اپنے پورے وجود میں گونجتی محسوس ہو رہی تھی. ہم بے پناہ مصروف سڑک پر سے گزر رہے تھے، مگر سناٹا گہرا ہی ہوتا چلا جا رہا تھا. میرے اندر صرف سناٹے کی گونج تھی، اپنی تمام حسوں پر گرا گزرنے والی گونج. طیب اب چپ ہو گیا تھا، ٹیکسی والا چپ تھا، شیشے چڑے ہوئے تھے. مجھے لگا جیسے حب سے مر ہی جاؤں گا. شیشو کا خیال آتے ہی میں نے خود کو تسلی دینا چاہی کہ میں اس لیے سناٹا محسوس کر رہا تھا. میں نے فوراً شیشے اتار دیے. باہر ٹریفک کا شور تھا، مگر یوں جیسے ایک چھوٹے سے حصے میں سمٹا ہوا ہو. شیشے کھول دینے کے باوجود میرے اندر کے سناٹے میں کوئی فرق نہ پڑا. نہ اندر گرد کی طرح بیٹھے سکون میں گھبراہٹ اور بڑھ گئی. طیب باتیں کرو، میں نے گھبرا کر کہا. طیب نے مجھے حیرانگی سے دیکھا، پھر شاید اسے میرے چہرے سے اندر کی کیفیت کا احساس ہو گیا. کیا ہوا ضیا؟ اس نے میری جانب سرک کر سرگوشی کی. کچھ نہیں، کچھ گھبراہٹ سی ہو رہی ہے. وہ پتھر ہے نا تمہارے پاس؟ ہاں. طیب کا ہاتھ بے ساختہ اپنی کوٹ کی اندرونی جیب میں رینگ گیا. میں نے اس کے چہرے پر اطمینان پھیرتا دیکھا، جس کا مطلب تھا کہ اس نے چھو کر تصدیق کر لی ہے. کیا دوں؟ نہیں، میں نے جواب دیا. پھر جانے مجھے کیا ہوا کہ میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا. میری اس بے ساختہ قسم کی حرکت نے مجھے جیسے ایک جادوئی حصار سے باہر نکال لیا. ٹریفک کے بے پناہ شور نے مجھے اچھل جانے پر مجبور کر دیا. کیا کب کیا کیا ہو رہا ہے تمہیں ضیا؟ اب طیب پریشان ہو گیا. کچھ نہیں، اب میں ٹھیک ہوں، میں نے مسکرا کر اسے دیکھا. کیا تم کچھ محسوس کر رہے ہو؟ نہیں، اب نہیں کر رہا. اسٹیشن آ گیا سر، ٹیکسی والے نے ہمیں چونکا دیا. پھر ٹیکسی کو ایک طرف پارک کیا. میں سے کرایہ دے کر طیب کا ہاتھ تھامے باہر آ گیا. یہاں کچھ ہی فاصلے پر حمام بنے تھے، ہم دونوں اسی طرف بڑھ گئے. ضیا، طیب چلتے چلتے ایک دم رک گیا. کیا زہرا آپا وغیرہ کو نہیں پتا کہ ہم یہاں ہیں اور یہاں سے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ کوٹھی فون کریں گی، اور تمہیں پتا ہے کہ نہ صرف خود ہولاتی رہیں گی بلکہ پورے سسرار اور شاید میکے تک کو ہولا دیں. وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، انہیں دہلی جانے کی اطلاع دینا ضروری تھا. میں نے نگاہ ادھر ادھر دوڑائی، پبلک ٹیلی فون بوتھ دور نہیں تھا. میں طیب کو لیے اس طرح بڑھ گیا. میں نے فون ملایا، دوسری طرف طاہر بھائی تھے اور حسب سابق میری آواز سنتے ہی برس پڑے. یار ضیا، اس سے تو بہتر تھا کہ تم آتے اور یہاں اطلاع ہی نہ کرتے. دن اور رات زہرا روتی اور بسرتی رہی ہے. اب کیا بمبئی اتنا چھوٹا ہے کہ میں روز تمہیں تلاش کر کے تمہاری خیریت کی اطلاع لے کر گھر لوٹوں؟ کہاں ڈھونڈوں تمہیں؟ بات کرو اس سے. انہوں نے میری بات سنے بغیر ہی فون زہرا آپا کو دے دیا. مجھے سخت غصہ آ گیا تھا. فون پر زہرا آپا کی بسرتی آواز سنتے ہی میں اکھڑ گیا. زہرا آپا، یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے آپ نے؟ میں کوئی ننا سا دودھ پیتا بچہ ہوں کہ کھو جاؤں گا گر جاؤں گا اور ضیا تم ٹھیک تو ہونا، انہوں نے میری بات کا کوئی بھی اثر لیے بغیر کہا اور مجھے بے ساختہ ان پر پیار آ گیا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں آپا، خدا کے واسطے آپ میری فکر چھوڑ دیں، اس لیے کہ میں ابھی اسٹیشن سے بول رہا ہوں، میں اور طیب دہلی جا رہے ہیں۔ ارے ملے بغیر، تم نے تو اتنے دن شکل ہی نہیں دکھائی، آپ بھول رہی ہیں پرسوں میں آپ کے گھر پر تھا، میری شکل میں ابھی تک کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی کہ میں آپ کو ضرور دکھاتا۔ وہ تو ٹھیک ہے مگر ملے بغیر؟ ہاں آپا وقت نہیں ہے، میں دادا کی طرف سے پریشان ہوں۔ ارے ہاں کل دہلی سے فون آیا تھا، دادا تمہارے لیے پریشان ہیں، میں نے رات کو اس لیے فون نہیں کیا کہ تم ڈانٹو گے، صبح کیا تو کسی عورت نے اٹھایا اور کہا کہ تم وہاں نہیں ہو، میں سناٹے میں آ گیا۔ کون کون تھی وہ؟ میرا مطلب ہے اس نے بتایا کہ وہ کون بول رہی ہے۔ ہاں بتایا تو تھا وہ، ہاں ایلسیا۔ میں نے چونک کر طیب کو دیکھا، طیب بات چیت سے اندازہ لگا چکا تھا کہ کچھ ہو چکا ہے، پہنچنے کے لیے بے چین تھا۔ لیجئے طیب سے بات کر لیں، یہ میرے ساتھ ہی جا رہا ہے، اب اس کے گھر میں عذاب نہ مچا دیجئے گا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور پوچھتی، میں نے طیب کو ریسیور تھما دیا اور اشارہ کیا کہ جلدی سے بات کر کے ختم کرے، ٹائم کم ہے۔ اس نے جلدی جلدی اطلاع دی، نہ گھبرانے کی تلقین کی، غالباً انہوں نے کہا تھا کہ وہ طاہر بھائی سے بات کرے، مگر طیب نے منع کر دیا اور فون بند کر دیا۔ فون بند کرتے ہی وہ میری طرف پلٹا، کیا کہہ رہی تھی؟ کسی عورت کی بات کر رہے تھے، میں نے اسے بتایا کہ زہرا آپا سے ایلسیا نے کہا کہ ہم وہاں سے جا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر سفیدی پھیل گئی۔ ضیا یہ بڑا کمال نہیں ہوا کہ ہم وہاں سے صحیح سلامت نکل آئے؟ اسے اب احساس ہوا تھا، جبکہ میں جانے کب سے یہ سب سوچ رہا تھا۔ ہاں لیکن میں اب بھی مطمئن نہیں ہوں، یہ کہہ کر میں نے اس کا خوف بڑھا دیا تھا۔ اس کا احساس مجھے اس کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ہوا تھا، لیکن بہرحال اب ہم کسی حد تک محفوظ ہیں۔ میں نے اس کا اعتماد بحال کرنا چاہا، چلو جلدی کرو ٹائم نہیں ہے۔ وہ میرے پیچھے چلا آیا، میں نے اب اس کی طرف نہیں دیکھا اور خود کو بھی بالکل نارمل ظاہر کیا۔ میں جانتا تھا کہ کچھ ہی دیر بعد وہ سب کچھ بھول جائے گا، اور ہوا بھی یہی۔ 10 منٹ بعد ہی وہ حمام میں زور زور سے فلمی گانا گا رہا تھا، برسات میں ہم سے ملے تم سجن، تم سے ملے ہم برسات میں۔ ہم نہا کر باہر نکلے تو لگا جیسے کہیں پہاڑ اپنے اوپر سے اتر آئے ہوں۔ طیب تو بہت چہک رہا تھا، یقیناً وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ ہم نے اچھے سے ہوٹل میں ڈٹ کر ناشتہ کیا، پھر بھاگم بھاگ ٹرین پکڑی۔ ٹرین روانہ ہونے تک میں نے طیب کا ہاتھ کسی نہ کسی بہانے تھامے رکھا۔ میں جانتا تھا کہ اس پتھر کی موجودگی طیب کو اس کا ہاتھ تھامے رہنے سے مجھے بھی محفوظ رکھے گی۔ جیسے ہی ویسے اس پر اصرار ہستی کی طرف سے اتنا سکون کسی طوفان کا پیش خیمہ ہی لگ رہا تھا، مگر میں جلد از جلد دہلی پہنچانا چاہتا تھا۔ ایک دن اور رات کا ایک طویل حصہ ہمیں سفر میں گزارنا تھا، میں خیریت سے سفر کر جانے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ طیب یا تو گنگنا رہا تھا یا پھر چنے کھا رہا تھا جو اس نے اسٹیشن سے کلو بھر خرید لیے تھے۔ پھر وہ برابر بیٹھے ایک مراٹھی لڑکے سے ساتھ باتیں کرنے لگا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ بڑی ٹیٹ مراٹھی بول رہا تھا۔ میں کھڑکی سے باہر دیکھ کر سوچنے لگا کہ پتہ نہیں فرحت اور بیرجان دہلی میں ہوں گے، وہ دونوں تو شاید رک جاتی، ماں خالہ بھی کا دل زیادہ دن تک کسی ایک جگہ نہیں لگتا تھا۔ ویسے میں فرحت اور جی جان سے کہہ آیا تھا کہ وہ یہیں رہیں جب تک میں لوٹ نہ آؤں، مگر وہ مرضی کی مالک تھی۔ وہ سکتا ہے چلی گئی ہوں، پھر اچانک مجھے طیب کا خیال آیا، اس کی فرحت میں دلچسپی یاد آ گئی تو لگا جیسے بچھو نے ڈنک مار دیا ہو۔ طیب میرے ساتھ جا رہا تھا، بے ساختہ میرے دل سے دعا نکلی کہ فرحت اور بیجان میرٹھ جا چکی ہوں۔ میں نے یہ فیصلہ بھی کر لیا کہ اگر وہ میرٹھ میں ہوئی تو میں اکیلا ہی میرٹھ جاؤں گا۔ یار ضیا اب کیا کریں؟ اچانک طیب نے مجھے چونکا دیا۔ کیوں؟ میں نے اسے دیکھا، اس کی برابر والی سیٹ خالی تھی، وہ مراٹھی لڑکا وہاں نہیں تھا۔ وہ تین فلموں کی کہانیاں سنا چکا تھا، جب میں نے اسے سنانا چاہے تو وہ سونے کے بہانے اوپر چلا گیا۔ طیب مجھے معصوم سا بچہ لگا جو کھیلتے کھیلتے آ کر شکایت کرتا ہے کہ موبائل اپنا کھیل کھیل کر چلا گیا، اس کی باری نہیں آنے دی۔ تم بھی سو جاؤ، تھکے نہیں ہو کیا؟ ہاں یہ ٹھیک ہے، اتنا کہہ کر وہ لیٹ گیا۔ خود میرے بدن میں بھی اب درد کی تیسیں اٹھنے لگی تھی، بالخصوص میری پنڈلیاں اکڑی ہوئی تھی۔ میں بیگ کو سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا، میرے ذہن میں کچھ نہیں تھا یا میں خود ہی کچھ سوچنے سے احتراز کر رہا تھا۔ میں نے سونے کی کوشش کی، اب اس کوشش میں کامیاب بھی ہو گیا۔ سوتے سوتے میں نے طیب کے خراٹے سنے تھے، پھر میرا ذہن اندھیروں میں گم ہوتا چلا گیا۔ انکل انکل، پہلے تو مجھے لگا جیسے میں خواب دیکھ رہا ہوں، کوئی چھوٹا سا معصوم سا بچہ میری ٹانگوں سے لپٹا ہوا ہے اور گود میں لے لینے کی ضد کر رہا ہے، مگر یہ خیال زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہا۔ کسی نے مجھے زور سے ہلایا تھا، میں اچھل کر اٹھ بیٹھا۔ جسے میں خواب سمجھ رہا تھا وہ حقیقت تھی، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ میری ٹانگوں سے تو نہیں لپٹا ہوا تھا، مگر میرا کاندھا ضرور ہلا رہا تھا۔ انکل انکل، کیا بات ہے؟ میں نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ انکل یہ ان آنٹی نے دیا ہے، اس پانچ چھ برس کے پیارے سے بچے نے میرے سامنے اپنی ہتھیلی کھول دی اور دوسرے ہاتھ سے کھڑکی سے باہر کی طرف اشارہ کیا۔ تب مجھے احساس ہوا کہ ٹرین کسی اسٹیشن پر رکی ہوئی ہے۔ میری سرسری نگاہ اس کی ہتھیلی پر پڑی اور میں باہر دیکھنے لگا، مگر مجھے یوں لگا جیسی میری نگاہیں اس نرم اور چھوٹی سی ہتھیلی ہی سے چمٹی رہ گئی ہوں۔ میں چونکا پلٹا اور میں نے بچے کی ہتھیلی کی طرف دیکھا، وہاں شالی بابا کا دیا ہوا وہ پتھر چمک رہا تھا جو میں طیب کو دے چکا تھا اور جسے طیب کپڑے میں موم جامع کر کے اپنے بازو پر باندھ چکا تھا۔ وہی پتھر، سیاہ چمکدار پتھر اس وقت بچے کی ہتھیلی پر دھرا تھا اور میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ میں نے چاروں طرف دیکھا، وہاں طیب نہیں تھا۔ میں نے پہلے وہ پتھر اپنی مٹھی میں چھپا لیا، پھر کھڑکی سے باہر اس طرف دیکھا جہاں بچے نے اشارہ کیا تھا اور جو اب بھی پرشوک نگاہوں سے اسی جانب دیکھ رہا تھا۔ کس نے کس نے دیا ہے یہ تمہیں؟ وہ وہاں آنٹی تھی، ابھی تو تھی۔ وہ بچہ کھڑکی کے قریب آ کر خود بھی چاروں طرف دیکھنے لگا۔ سامنے چائے کا ہوٹل تھا، وہاں لوگ تھے، مگر وہ ایسا ہوٹل نہیں تھا کہ وہاں عورتیں بھی جاتی، آس پاس بھی تمام مرد ہی نظر آئے۔ کہاں ہے بیٹا؟ میں اب اس کے پیچھے کاندھے پر جھک گیا۔ وہ اتنا چھوٹا بچہ تھا کہ وہ کسی بات کا جواب دے ہی نہیں پاتا، اس کی تو خود آنکھوں میں سوال ہی سوال تھے۔ وہ کبھی باہر دیکھتا اور کبھی میری طرف۔ میں باہر ہجوم میں طیب کو بھی تلاش کر رہا تھا، کبھی خیال آتا کہ وہ چائے یا کھانے کی کسی چیز کی تلاش میں اترا ہوگا، اور کبھی اس پتھر کے ہتھیلی میں چپتے ہوئے لمس سے بدن میں خوف کی لہر سی دوڑ جاتی۔ لگتا جیسے زیوسا کو اپنا کام دکھانے کا موقع مل گیا ہے۔ بار بار طیب کا چہرہ، کبھی خوف میں لپتا اور کبھی ہستا مسکراتا اپنی جانب آتا محسوس ہوتا۔ پتہ نہیں انکل وہ کہاں گئی، بچہ شاید باہر کے مناظر سے بور ہو گیا تھا، آپ سو رہے تھے نا تو انہوں نے کہا یہ ان انکل کو دے دو، پھر مجھے چاکلیٹ بھی دیا تھا۔ وہ اب میری طرف پلٹ گیا۔ تم اکیلے ہو کیا؟ میں نے ڈبے میں نگاہ ڈالی، مجھے ایسی کوئی فیملی نظر نہ آئی جن میں سے کسی کی نگاہ بچے کی طرف اٹھی ہو۔ نہیں تو میری امی ہیں، وہ رہی۔ وہ ذرا اچکا اور اس نے چھوٹے سے پارٹیشن کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان میں دو عورتیں بھی تھیں۔ ادھر آؤ کیلاش، عورت کی آواز پر میں چونک اٹھا۔ وہ بچہ بھاگتا ہوا چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھ پر گھبراہٹ کا دورہ سا پڑ گیا۔ میں دوسری جانب کھڑکی میں گیا مگر اس طرف پلیٹ فارم نہیں تھا۔ پھر بھی میں نے دور لگے نلکے پر پانی بھرتے لوگوں کو غور سے دیکھا، ان میں طیب نہیں تھا۔ میں بھاگ کر واش روم کی طرف گیا۔ میں نے بے ساختہ اس پر دستک دی، طیب کو آوازیں دی مگر جواب میں ایک خراج سی ہوں کے سوا کچھ سنائی نہیں دیا۔ گھبراہٹ، مایوسی اور خوف نے مجھے بے حال کر دیا۔ میں پھر دوڑ کر کھڑکی پر چلا آیا جو پلیٹ فارم کی طرف تھی۔ این اسی لمحے ٹرین نے وصل دی، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ طیب کا دور دور تک کہیں پتہ نہیں تھا۔ کوئی میرے دل میں چٹکیاں سی بھر رہا تھا۔ میری پریشانی ارک آلود ہو چکی تھی، اب تو ٹانگوں میں کھڑے رہنے کا دم بھی نہیں تھا۔ میں سیٹ پر بیٹھ گیا۔ نردھال ہو کر میں نے اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور نگاہ باہر جما دی۔ لوگوں کا رش تھا، ٹرین پھر وصل دے رہی تھی، لوگ ٹرین کی طرف بھاگ رہے تھے مگر ان میں کہیں بھی طیب نہیں تھا۔ میرا جی چاہا کہ ٹرین سے اتر جاؤں، میں اسٹیشن کے پکے فرش پر جا بیٹھوں یا پھر اتر کے چاروں طرف بھاگوں اور طیب کو زور زور سے آوازیں دوں۔ اچانک ایک جھٹکا لگا اور ٹرین نے رینگنا شروع کر دیا۔ میں گھبرا کر کھڑا ہو گیا، کھڑکی پر جھکا اور باہر دیکھنے لگا۔ اسی وقت میری نگاہ ایک برقع پوش عورت پر پڑی جو میری ہی طرف دیکھ رہی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ پہلے تو میں اسے اپنا وہم سمجھا۔ میں نے دائیں بائیں کی کھڑکیوں کی طرف دیکھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ مجھے ہی دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اب میں نے اس پر نگاہ جما دی۔ اس نے ہاتھ اٹھایا اور ہلانے لگی جیسے مجھے خدا حافظ کہہ رہی ہو۔ میری گردی پر پسینہ رنگ گیا، حلق خشک ہو گیا، کانٹے سے اکتے محسوس ہوئے حلق میں بھی اور سینے میں بھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے اتر جانا چاہیے۔ میں طیب کو یہاں کی مصیبت میں پھنسا کر کیسے جا سکتا تھا۔ میں نے پلٹ کر تیزی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ اسی وقت میری نگاہ طیب کے بیگ پر پڑی، میں نے وہ بھی اٹھا لیا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ ٹرین کی رفتار تیز ہو چکی تھی اور میں اس کے مزید تیز ہونے سے پہلے کود جانا چاہتا تھا۔ میں جھٹکے سے دروازے پر پہنچا، ایک ہاتھ میں لوہے کی گول سلاخ تھامی اپنے قدم جمانے لگا۔ میں رفتار کا اندازہ بھی کر رہا تھا تاکہ کود سکوں۔ ارے ارے بھیا، کیا ہوا؟ اس آواز نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میں آدھا باہر کی طرف لٹک گیا۔ میں کودنا چاہتا تھا اور آواز نے لوہے کی سلاخ پر میری گرفت سخت کر دی تھی۔ ہاں، وہ طیب کی آواز تھی۔ اس نے مجھے نہ تھام لیا ہوتا تو میں گر چکا ہوتا اور پلیٹ فارم پر نہیں بلکہ پٹریوں پر جا گرا ہوتا، بلکہ اب تک تو ہوتا بھی نہیں۔ ٹرین کا پورا ڈبا میری نگاہوں میں گول گول گھوما اور وہ اچانک ساخت ہو گیا۔ طیب مجھے ایک ہاتھ سے تھامے کھڑا تھا، دوسرے ہاتھ میں بڑے بڑے پتوں میں کچوریاں مسالہ تھا۔ کہاں تھے تم؟ میں نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ہاں، ذرا دیر ہو گئی تھی، स्वयं रेंगने लगी तब भागा। अभी अभी तो चढ़ा था, भूख इतनी लग रही थी, मगर वो एकदम चौंक कर मुझे देखने लगा। मगर तुम क्या करने जा रहे थे, खुदकुशी? बहुत बेवकूफ हो तुम, मैंने दांत कचकचाए और झटके से अपना बाजू छुड़ाकर अपनी सीट की तरफ बढ़ा। पुरानी बात है, वो मेरे पीछे आते हुए बोला, वैसे यार हुआ क्या, ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुम खुदकुशी पर मजबूर हो गए थे? मैंने अपना और इसका हैंडबैग ऊपर बर्थ पर रखा और झटके से बैठ गया। वो मेरे बराबर में आ बैठा। लो कचोरी खाओ, बहुत मजे की है। मैंने खा ली थी, पेट भर गया मगर दिल नहीं भरा, इसलिए अपने लिए भी ले आया। लो खाओ, मैं अभी तक संभल नहीं पाया था, इसके अंदाज से ऊपर चढ़ गया। जी चाहा कि मुक्का मारकर इसका चलता हुआ जबड़ा तोड़ दूं। इसने मेरी तरफ कतई ध्यान न दिया, बल्कि पूरी दिल जमीन से कचोरी खाता रहा। इसे देख देख कर मेरा भी जी चाहने लगा था कि मेरा जहन इस पत्थर में चिपक कर रह गया था। समझ में नहीं आ रहा था कि इससे कैसे बात करूं। ये अंदाजा तो मुझे हो गया था कि इसके साथ कोई अनहोना वाकया पेश नहीं आया, और जैसा कि मेरा ख्याल था कि वो पत्थर इस वाला होगा, तो ये बात भी गलत लग रही थी। मैं कुछ देर तक सोचता रहा। एक पत्थर में रॉबर्ट को दे चुका था और दूसरा तैयब को। समझ में नहीं आ रहा था जो पत्थर मुझे बच्चे ने लाकर दिया है वो कौन सा है, तैयब वाला या रॉबर्ट वाला। तैयब, मैंने इसे मनहमक देखकर आवाज दी। हाँ, वो कचोरी चबाते हुए मुझे देखकर बोला, वो पत्थर कहाँ है? कौन सा पत्थर? शाली बाबा वाला, मोम जामा किया था ना? हाँ हाँ, इसने अपने बाजू की तरफ इशारा किया। मुंह में कचोरियां भरी थीं। मैंने इसका बाजू टटोला। पत्थर मोम जामा किया मौजूद था। मैंने जेब में हाथ डाला और वो पत्थर निकाल लिया जो मुझे बच्चे ने दिया था। तैयब की निगाह इस पर पड़ी। पहले तो इसने सरसरी निगाह डालकर हटा ली, मगर दूसरे ही लम्हे वो उछल पड़ा। इसने कचोरी का निवाला चबाए बगैर निगल लिया और बोला, ये कहाँ से आया? इसके साथ ही इसने अपना बाजू टटोला और वह पत्थर मौजूद देखकर मुतमईन हो गया। मैंने इसे सारी दास्तान सुनाई। वो हैरत से मुझे तकता रहा। वो कौन हो सकती है, और क्या पता ये नकली हो? इसकी बात सुनते ही मैंने इसे गौर से देखा। इसमें और असल में कोई फर्क नहीं था, मगर ये इस वक्त चमकदार और सख्त पत्थर ही की शक्ल में था। मैंने चाहा कि इसे वैसा देख सकूं जैसा कि असल पत्थर को देख चुका था, नरम, बहुत ही नसों वाला, जिंदा धड़कता हुआ। मगर वो ऐसा ना हो सका। फिर भी मुझे ना मालूम क्यों इसके असली होने का यकीन था। मैंने इसे एहतियात से अपनी कोट की अंदरूनी जेब में रख लिया। सुनो जिया, तैयब ने रुमाल से मुंह पोंछते और मेरे हिस्से की कचोरियां एक तरफ रखते हुए कहा, ये भी तो हो सकता है ना कि इसे तुम तक पहुंचाने वाले शाली बाबा हों। नहीं, मैंने इस बुरका पोश औरत को देखा था। हाँ, वो तो ठीक है, मगर इसके जरिए तुम तक तो पहुंचा तो सकते हैं ना वो? हो सकता है, मैं पुरसोच अंदाज में बोला। इसका मतलब है कि सफर में कहीं ना कहीं दुश्वारी आने वाली है। मैं जेरे लब बड़बड़ाया, हैं क्या? तब मैंने अपने ख्याल का इजहार किया। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, यार तुम इस मुसीबत से निजात क्यों नहीं पा लेते? इन जंजीरों को चाटोगे क्या? जो मर गए सो मर गए, अब मजीद अजाब क्यों मोल लेते हो? बात वो ठीक ही कह रहा था। मैं इन चक्करों से खुद भी तंग आ गया था। पे दर पे होने वाले वाकयात और हादसात ने मुझे भी सुन कर दिया था। सारा वलवला, सारा जोश और सारा इंतकाम बेजारी में तब्दील हो गया था। شالی بابا سے مل کر سوچیں گے۔ میں نے گہری سانس لے کر خود کو کافی حد تک سنبھالا اور کچوریاں کھانے لگا۔ ہاں تم کچوری کھاؤ، بڑے مزے کی ہے۔ وہ سیٹ پر نیم دراز ہو گیا۔ ہمارے حصے میں اب میرے اور طیب کے سوا کوئی نہیں تھا۔ بچے کے ساتھ کی فیملی دوسرے حصے میں تھی۔ یہاں والا مراٹھی راستے میں کہیں اتر چکا تھا۔ میں بھی سیٹ پر لیٹ گیا۔ ٹرین تیز رفتار سے بنجر علاقے عبور کر رہی تھی۔ طیب سنو، میں کچھ دیر کو سوؤں گا، تم کہیں نہیں جاؤ گے، سمجھے؟ نہ کچوریاں لینے نہ کچھ اور۔ ہاں ہاں میں نے بندوبست کر لیا ہے۔ یہ دیکھو، اس نے جانے کہاں سے ایک کتاب نکال کر دکھائی۔ تم سو جاؤ، میں یہ پڑھوں گا۔ میں نے مطمئن ہو کر آنکھیں مون لی، حالانکہ میں کچھ دیر پہلے ہی سو کر اٹھا تھا، مگر ذہن اب بھی بوجھل تھا، نیند آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ ٹرین کے ہچکولے اچھے لگ رہے تھے، میں سو گیا۔ طیب نے مجھے اٹھایا تو سورج غروب ہونے والا تھا۔ وہ کہیں سے تھرموس بھر کر چائے لے آیا تھا، غالباً یہ تھرموس بھی اس نے خریدا ہوگا۔ چائے کی شدید طلب تھی، میں نے منہ پر پانی کے چھپاکے مارے اور چائے پینے لگا۔ طیب کو اچانک جیا یاد آ گئی تھی۔ وہ جیا کی باتیں کرتا رہا، بتاتا رہا کہ اس نے اظہار محبت تو نہیں کیا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ اس سے محبت کرنے لگی ہے۔ اظہار کیے بغیر تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں نے یوں ہی چھیڑا۔ اس کی آنکھیں بولتی ہیں، وہ فوراً بولا۔ تم کیسے سن لیتے ہو؟ کیا تمہارے کان بجتے ہیں؟ میں ہنسا۔ تم غلط محاورہ استعمال کر رہے ہو، تم پر وامت کروں، با محاورہ زبان پر مجھے عبور حاصل نہیں ہے۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جسے اس کی آنکھوں میں وارفتگی ہو۔ خود سپردگی کسی خمار آلود کیفیت مجھے اس کی جانب کھینچنے لگتی ہے، اور شدید محبت کی یہی نشانی ہوتی ہے۔ اور مونیکا کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہاں چاہتی تو وہ بھی ہے مجھے، مگر یار وہ اس کے بارے میں تو تم کہہ رہے تھے کہ اس کی ہنسی نہیں نہیں وہم ہوگا تمہارا۔ اس کا بھلا زیوسا سے کیا تعلق؟ اسے تو میں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ کتنے عرصے سے؟ میں نے چائے کا آخری گھونٹ لیتے ہوئے پوچھا۔ تقریباً ایک ماہ پہلے میں نے اسے اس ریسٹوران میں دیکھا۔ وہ یوں کہہ رہا تھا جیسے ایک ماہ نہیں ایک سال یا ایک صدی کی بات کر رہا ہو۔ اور زیوسا میرے ساتھ بچپن سے لگی ہوئی ہے۔ اچھا یار چھوڑو یہ باتیں، مجھے تو اس تجسس سے اب تکلیف ہونے لگی ہے، جو ہوگا سامنے آ جائے گا۔ ویسے میرا مشورہ یہی ہے کہ جان چھڑاؤ، زندگی میں بڑی رنگینیاں ہیں، بڑے مزے ہیں۔ ہاں تھک تو میں بھی گیا ہوں، میں نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکا دیا۔ رات ہو چکی تھی، چند گھنٹے باقی تھے۔ ہم نے جو ٹرین لی تھی وہ صبح 4 بجے ہمیں دہلی پہنچانے والی تھی۔ اب تک سفر عافیت سے کٹا تھا۔ میری خواہش تھی کہ مزید سفر بھی سکون سے کٹ جائے۔ اب طیب جھکولے کھا رہا تھا، اس پر غنودگی تاری تھی۔ وہ تھوڑی دیر بیٹھا اونگتا رہا، پھر نیچے سرکتے سرکتے لیٹ گیا۔ وہ کتاب مجھے دے دو، میں نے اسے چھو کر جگایا۔ وہاں ہے، اس نے بیگ کی طرف اشارہ کیا۔ بیگ کے اوپر ہی کتاب رکھی تھی، میں وہ لے کر لیٹ گیا۔ عجیب فضول سا رومانی ناول تھا، کسی بہت ہی بے وقوف مصنف کا لکھا ہوا، مگر وقت گزارنے کے لیے اسے پڑھنا ہی پڑا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ بیٹھ کر کھڑکی سے باہر تاریک فضاؤں میں گھوروں اور سوچوں کے بھنور میں دولتا پھروں۔ سو کسی نہ کسی طرح وہ پڑھتا ہی چلا گیا۔ یہ ناول کال بیل حصہ دوم کا بقیہ حصہ پارٹ 8 میں سماعت فرمائیں۔